سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ بیان جو قرآن مجید میں ہے، وہاں سے ہم یہ مواد لے کر بیان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر ہم نے بڑا تفصیل سے کلام کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں. آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر ولادت مکہ مکرمہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے بارے میں کلام کریں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک بڑی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. یہی وہ شہر مبارک ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اپنے جوانی کے بعد کی عمر مبارک گزاری. یہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ رسالت کے کام کا آغاز بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی شہر سے کی. پھر اس شہر کے اندر 13 برس تک تبلیغ دین کا کام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے ہجرت فرمائی. یہی وہ شہر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی. یہی وہ شہر ہے جہاں 5 نمازیں فرض کی گئیں. یہی وہ شہر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ہاتھوں، دشمنوں کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جہاں انہوں نے مخالفتیں کی، جہاں شیب ابی طالب میں آپ کو پابند کیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، جہاں قرآن کی ابتدائی آیات نازل ہوتی رہیں، جہاں قرآن مجید کا بڑا حصہ نازل ہوا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس شہر مکہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ، آپ کی سیرت مبارکہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. خانہ کعبہ کے حوالے سے چند باتیں تو وہ ہیں جو عام طور پر دینی لٹریچر پڑھنے والے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینہ. ترجمہ کنز العرفان، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر ولادت اور آپ کی زندگی گزارنے کے مرکزی شہر مکہ مکرمہ کا پہلا تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو دوسرا گھر بنا تھا وہ بیت المقدس تھا کہ وہ اس کے 40 سال کے بعد بنایا گیا. تو پہلا تعارف یہ ہے. اب اس کے بعد پھر یہاں پر حج کا سلسلہ ہوا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد اس شہر مبارک میں خانہ کعبہ کا حج کرتے رہے، طواف کرتے رہے. پھر درمیان میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ طویل عرصے تک مکہ مکرمہ یہ محض ایک چٹیل بیابان اور صحرا تھا، یہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ یہاں ذی روح کوئی رہتا تھا۔ لیکن چونکہ اس شہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شہر بننا تھا، اس شہر نے دنیا کا مرکز بننا تھا، اس شہر میں خدا کی وحی نے اترنا تھا، اس شہر کو دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل ہونا تھا، اس شہر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چومنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی آبادی کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ پیدا فرمایا۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس چٹیل بیابان صحرا میں چھوڑاؤ۔ اس کے پیچھے جو معاملہ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اس صحرا میں، اس بیابان میں لے آئے، اور یہاں ان کو چند دن کا کھانا دے کر جب روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اس بیابان میں آپ چھوڑ کر بغیر کسی انیس کے، بغیر کسی رفیق کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار سوال کیا تو آخری مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اس بیابان میں، اس پہاڑوں کے درمیان ایک بالکل ویران جگہ میں چھوڑ جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ جب یہ حکم خداوندی ہے تو پھر خدا ہمیں یہاں پر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب جب وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہونے لگے تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور یہ وہ دعا ہے جو اس شہر ولادت مصطفیٰ کی آبادی کی ابتدا بنی، اور یہاں پر آبادی ہونا شروع ہوئی، یہاں پر لوگ آنا شروع ہوئے، یہاں پر پھل اور پیداوار آنا شروع ہوئی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی جس کے اثرات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد بھی کیا، لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل بھی کیا، وہاں پر دنیا جہان کے پھل بھی آئے، وہاں پر ایک شکر گزار امت، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بھی پیدا ہوئی، اور آج وہی بیابان والی جگہ، وہی ویران جگہ، وہی بے آباد جگہ دنیا کی آباد ترین جگہوں میں سے ہے۔ ایسی جگہ کہ جہاں کچھ وقت گزارنے کے لیے دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، جہاں جانے کے لیے لوگ سامان جمع کرتے ہیں، جس کی طرف لوگوں کے دلوں کا میلان یہ ہے کہ لوگ زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے وہاں پر چند دن گزارنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک دعا کا زندہ اثر ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہر پاک تھا، تو اب یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے آباد ہوا، اور وہاں کیا ہوا کہ چند دن کا کھانا پینا تھا ختم ہو گیا، اب جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کو پیاس لگی تو ماں نے اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش شروع کی، اور وہ پانی کی تلاش کا مشہور واقعہ جو صفا اور مروہ کے درمیان چلتے دوڑتے پیش آیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلتی رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے پاس ایک چشمہ جاری فرمایا، جو چشمہ آج آب زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے، زمزم کے کنویں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور آب زمزم اس چشمے کا دنیا بھر کے مسلمان پیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلا سبب پیدا فرمایا کہ وہاں قریب سے قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ پرندے گردش کر رہے ہیں۔ اب ان کا وہ سفر تو پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی وہاں پر کسی پرندے کو نہیں دیکھا تھا، اور پرندے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے، کیونکہ جس بہت بڑے ایریے میں پانی نہیں ہوگا وہاں پرندہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پرندے اگر کچھ نظر آ رہے ہیں تو یہاں قریب میں کہیں پانی بھی موجود ہوگا۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو وہاں پر انہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے اور پاس میں پانی نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم ٹھہر سکتے ہو، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، یعنی کہ اسے تم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرو گے، میری مرضی سے استعمال کرو۔ بہرحال آپ کی اجازت سے قبیلہ وہاں پر ٹھہر گیا۔ اب اس کے بعد اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے، اور پھر اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ مکہ مکرمہ اور پھر وہاں پر تعمیر ہونے والا خانہ کعبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ساری یادوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آنا جانا تھا وہ اسی مسجد حرام میں تھا، آپ کی بکثرت جو تشریف آوری تھی وہ اسی خانہ کعبہ کے پاس ہوا کرتی، وہ جگہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو فرما دیا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو اس کی سمت پھیر دو، مسجد حرام کی سمت پھیر دو، خانہ کعبہ کی سمت پھیر دو۔ اور پھر اسی خانہ کعبہ کا حج اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ فرض قرار دیا، اس گھر کو ایسا بنایا کہ اسے امن والا بنا دیا، اسے لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، ترجمہ کنزل عرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، مرجع لوٹ کر آنے کی جگہ، اور پھر یہی وہ پیارا شہر ہے جس میں مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہ شہر مکہ ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرمت والا شہر ہے البلد الحرام، اور امن والا شہر ہے البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر والوں کی بہت سے دیگر لوگوں سے حفاظت فرمائی، اور وہ حفاظت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی مکے کے ارد گرد رہنے والے جنگوں کے اندر ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، دشمن ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن اس شہر مکہ کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی وجہ سے امن عطا فرمایا، اور اس شہر کی حرمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر یہ شہر مبارک، وہ پیارا شہر کہ جسے 53 سال تک، سوائے ان چند سالوں کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اکثر و بیشتر وقت اس شہر میں گزرا، اور اس شہر کے چپے چپے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کا مقام خدا نے اتنا بلند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البلد، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس میں تشریف فرما ہو۔ اے حبیب، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جب کہ تم اس میں تشریف فرما ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں ہونا یہ اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس شہر پاک کی قسم دے کر فرمائی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جسے ہم حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شہر کی قسم ذکر فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علی رحمہ اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قرآن مجید کے اندر قسم مذکور ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا شہر بنایا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی شہر مبارک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں کا مرکز قرار دیا، جسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ام القرى، بستیوں میں سے ایک مرکزی بستی، لفظی ترجمہ تو بن جاتا ہے شہروں کی ماں، لیکن ویسے اس طرح کے الفاظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے کہ مرکزی شہر، بستیوں میں سے مرکزی بستی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اسی شہر مکہ کی طرف منسوب کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں بھیجا گیا، آپ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے پہلے اپنے ان شہر والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدے سناؤ۔ سنا چکا قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور یوں ہی ہم نے اے حبیب تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ، اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں۔ تو جس مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنانے کا خدا نے حکم دیا تھا، وہ مرکزی شہر کون سا تھا؟ یہی مکہ مکرمہ تھا۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القرى ہے، اور یہ خود مکہ مکرمہ میں کئی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ویسے کتابوں کے اندر تو نام معروف ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر پاک سے بڑی محبت تھی، اس محبت میں دینی محبت بھی موجود تھی اور اس محبت میں طبعی اور فطری محبت بھی موجود تھی۔ دینی محبت تو یہ تھی کہ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، اس شہر میں بیت اللہ ہے، اس شہر میں وہ مقام ہے جس کا حج کیا جاتا ہے، اس شہر میں وہ جگہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اس شہر میں وہ گھر ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کے لوگ سجدہ کرتے ہوئے اپنے سر جھکاتے ہیں، یہ اس کی دینی وجہ۔ اور پھر یہی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر یہاں پر تھا۔ اور فطری اعتبار سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعلق اسی شہر سے تھا، قبیلہ بنی ہاشم ہے اور قبیلہ قریش ہے، ان سب کا تعلق اسی شہر کے ساتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی ولادت اسی شہر میں، آپ نے اسی میں بچپن گزارا، اسی میں لڑکپن گزارا، اسی کے اندر آپ کی جوانی گزری، تو ایک طبعی محبت جو ہوتی ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر مبارک کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے لگے، تو مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مکہ مکرمہ کا بڑا شوق پیدا ہوا کہ یہ میرا شہر اور یہاں پر زندگی گزری، یہاں اللہ کا گھر، اور جو اس کی نسبتیں اور جو اس کی مناسبتیں تھیں ان کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتیاق پیدا ہوا۔ بلکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے گئے تھے تو مدینہ مرورہ کے حوالے سے پہلے تو مکہ مکرمہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اے مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی۔ اور مدینہ منورہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مکے کے ساتھ محبت کا اظہار یوں کیا تھا کہ مدینہ کے لیے دعا یہ کی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشدہ، اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت ایسی پیدا کر دے جیسی مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو مدینہ کی محبت وہ تھی کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، لیکن جو اس سے پہلے محبت تھی وہ مکہ مکرمہ کی تھی۔ اور مدینہ کی محبت بھی کیسی مانگی؟ جیسی مکے سے محبت ہے۔ اور مزید اس میں برکت کا یہ اضافہ فرمایا کہ مدینہ کی محبت کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں طلب کیا کہ اے اللہ مکے سے بڑھ کے مدینہ سے محبت ہو جائے، جیسے سرکار نے مکے سے بڑھ کر مدینہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے طلب کی، تو یہی دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ مکے سے بڑھ کے مدینہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اور عام طور پہ مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینہ کی محبت عمومی طور پر مکے سے زیادہ ہوتی ہے، مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم اپنی جو کیفیت دیکھتے ہیں یا ہم بہت سارے دیگر لوگوں کی دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر پاک کے ساتھ ایسی محبت تھی۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور مکہ مکرمہ کا جو اشتیاق تھا وہ ابھرا، تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کو اپنے شہر مکہ مکرمہ کا شوق ہے؟ یعنی اس کی دل میں ایک طلب اور تڑپ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے، اور پھر یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ترجمہ کنز العرفان، بے شک جس نے اے حبیب آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تو یہ جو معاد ہے، لوٹنے کی جگہ، یہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ آمد کے فوراً بعد یہ بشارت سنا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ واپس لے کر جائے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کے طور پہ، یعنی صلح حدیبیہ میں تو مکہ مکرمہ میں داخلہ نہیں ہوا تھا، اسے اگلے سال عمرۃ القضاء کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے، تو پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹایا، اور پھر اس کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ شہر جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں ایک ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار سے چھپ کر آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ گئے تھے، اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے اس شان و شوکت کے ساتھ داخل فرمایا کہ سبحان اللہ، 10,000 قدسی صفت صحابہ کرام کا لشکر ساتھ تھا اور ہر طرف تکبیریں بلند ہو رہی تھیں، اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سب اپنوں بیگانوں پر آشکار ہو رہی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں اپنی اس عظمت کے ساتھ داخل ہوئے لیکن سر کو جھکائے ہوئے اور خدا کا نام لیتے ہوئے۔ یہ تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے آپ پر اے حبیب قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ شہر مبارک ہے۔ پھر یہی وہ شہر ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پسند فرماتے تھے کہ اسی شہر میں اللہ کا وہ گھر ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب قبلہ تھا۔ قبلہ تو بیت المقدس بھی بنا، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبوب قبلہ تھا، جو آپ کی خواہش تھی، جو آپ کی رضا تھی، جو آپ کی خوشی تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو وہ بھی اسی شہر مبارک مکہ مکرمہ میں تھا، اور جہاں پر جس کی مسجد حرام شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک نماز ادا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد حرام شریف میں نماز ادا فرماتے تھے، یعنی اپنے گھر پر اور مسجد حرام شریف، جو سجدے ہوتے تھے جس مسجد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سجدے کیے، وہ مسجد مسجد حرام تھی، وہ شہر شہر مکہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خوشی کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے بعد دوبارہ تبدیل فرما کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشی، اس خوشنودی، اس رضا کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا شہر۔ اب اس کے بعد جو سیرت مبارکہ کا اگلا باب ہے وہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر ولادت اور اس شہر قیام مکہ مکرمہ کے تذکرے کے بعد۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور آپ کی جوانی کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ احوال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ پیدائش سے پہلے ہی جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو جو لغت کے اعتبار سے لفظ ہے وہ یہ کہ آپ یتیم تھے، تو یہ اس بیان حقیقت کے طور پہ یہ اسے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب والد ماجد دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ کی رہائش، آپ کا ٹھکانہ، آپ کی زندگی کا گزارا، اس کی کیا صورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت یہ بنائی کہ پہلے تو آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش میں رہے، اور وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زیر سایہ۔ پھر جب والدہ ماجدہ کا انتقال بھی اس وقت ہو گیا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یا 4 سال تھی یا 6 سال تھی، مختلف اقوال، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ لیکن جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ حضرت عبد المطلب نے اپنے فرزند ابو طالب کے حوالے کی، جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور انہوں نے پھر بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت کی، آپ کی پرورش کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ کمانے کی عمر کو پہنچ گئے اور پھر اپنا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب یہ دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے اس حصے کا ہے کہ جس میں والد ماجد کے سائے کے بغیر آپ پہ لفظ یتیم کا اطلاق تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس حالت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب فراہم کیے اور جو آپ کے لیے ٹھکانے بنائے، پھر وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ والضحا کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ یتیم تھے، آپ کے والد دنیا سے آپ کے بچپن میں ہی رخصت ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، زندگی گزارنے کے جو اسباب ہے وہ آپ کو فراہم کیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے اس خاص حال اور خاص حالت اور اس کے ساتھ آپ کے ٹھکانے کے حوالے سے کلام ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہاں آیت مبارکہ میں لفظ یتیم ہے، اس لفظ یتیم کا ایک معنی تو وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، یعنی کہ یتیم کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس کا والد جو ہے اس کی نابالغی کے اندر انتقال ہو جائے، یعنی بچہ نابالغ ہے اور والد کا انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک قول یہی ہے اور بڑا واضح قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ یتیم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے یکتا و بے نظیر، یکتا اور بے نظیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے بھی اس وصف کے حامل تھے کہ آپ در یتیم ہیں، آپ ایسا موتی ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں، آپ ایسی ہستی ہیں جو یکتا ہیں، جو بے مثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت و شرافت میں آپ کو یکتا و بے نظیر بنایا، آپ جیسا کسی اور کو نہ بنایا۔ اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یکتا پایا تو اپنے مقام قرب میں جگہ عطا فرمائے، تو پہلا معنی اس کے عام معروف لغوی معنی کے اعتبار سے اور دوسرا بھی اس کے لغت کے اعتبار سے ہی ہے۔ ہاں یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ یتیم کا استعمال عام موضوع اور عام ویسے استعمال کرنا یہ جائز نہیں، اس میں ایک بیچارگی کا معنی اور مفہوم اور ایک احساس پایا جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا یوں عام حالات کے اندر درست نہیں۔ ہاں قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جو لفظ ہے اس کو ویسے ذکر کیا، اس کے ترجمے میں بیان کیا، یا یہ ہے کہ سیرت کے بیان کے اس حصے کا بیان مطلوب ہے اور وہاں پر اس وصف کا بیان کرنا ہی اس سیرت کا حصہ ہے تو اس طور پہ بیان کیا جا سکتا، لیکن اس سے ہٹ کر معاذ اللہ مطلقاً جو ہے وہ یتیم مسکین اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرنا ہے اس پر علماء کرام نے سخت جو ہے وہ کلام کیا ہے اور اسے سخت ناجائز قرار دیا۔ تو لہذا یہ یاد رکھیں کہ اس خاص سینیریو کے اعتبار سے تو اسے بیان کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے اسے یوں بیان کرنا جو ہے یہ درست نہیں۔ اچھا اب تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک حصہ بیان کیا۔ ایک دوسرا حصہ، دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، یہ جو عمر مبارک ہے، یہ سارے حصے جو اعلان نبوہ سے پہلے کے ہیں اور یہ وہ حصے کہ جس میں عام انسان کئی طرح کی خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہے یا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ کے اس پورے پیریڈ، پورے ڈیوریشن کے اندر محفوظ رکھا، معصوم رکھا۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ حفاظت کا وعدہ ہو چکا جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعی طور پہ محال ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے شرعی طور پہ۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شرک، کفر اور ہر اس برے کام سے محفوظ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت۔ اور یہ جو معصومیت ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو معصومیت ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد دونوں زمانوں میں اللہ کے نبی اس طرح کی تمام چیزوں سے معصوم ہوتے ہیں جو عزت اور وقار کے خلاف ہو، جو اللہ کی صریح نافرمانی بنتی ہو، تو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، عمدن اور سہون گناہوں سے اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اہل سنت کا جو راجح عقیدہ ہے اس حوالے سے۔ نفس معصومیت والا عقیدہ ہمارا قطعیات میں سے، آگے اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن اس ڈیٹیل کے اندر جو فائنل عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو جب جملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو جو سید المعصومین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، جن کی زندگی کامل نمونہ ہے، جن کی اتباع کا کامل طریقے سے قیامت تک کے لیے حکم ہے، تو وہ بھی بلا شک و شبہ اپنے اعلان نبوت سے پہلے اور بعد معصوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائی۔ اچھا یہاں پر ساتھ میں جو ہے یہ کلام چلا ہے تو میں ایک اور بات یہاں پر مزید دلیل کے طور پہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ان کے اعلان نبوت سے پہلے ہی علم اور معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اعلان نبوت سے، یعنی خاص وحی کا نزول اور پھر امر رسالت یا امر نبوت کا حکم، مرتبہ نبوت کے اعلان کا حکم جو ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انہیں معرفت سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کے بڑے واضح دلائل موجود ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو سیرت کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ مذکور ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ نمرود نے بھی اسی طرح ایک خواب دیکھا تھا جیسے فرعون نے دیکھا تھا، یعنی فرعون تو بعد میں آیا، نمرود پہلے تھا، یعنی فرعون کا چونکہ مشہور ہے تو اس لیے میں نے اس کا ریفرنس دے دیا۔ نمرود نے بھی خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو نمرود کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا، تو نمرود نے آرڈر جاری کر دیا کہ مرد اپنی بیویوں سے جدا ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو، اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے حکم کے بعد کیا ہوا کہ اسی دوران تقدیر الہی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہے وہ حمل سے، اور چونکہ نمرود کا وہ حکم جاری تھا اور ڈر تھا کہ وہ کاروائی نہ کر دے اور جو ہے وہ بچے کو شہید ہی نہ کر، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد جن کا نام تارخ تھا، تارخ آزر نہیں، آزر چچا تھا تارخ، تو اس نے کیا کیا کہ والد صاحب نے شہر سے دور ایک جو ہے وہ تہ خانہ جو ہے وہ بنا دیا، یا وہاں پر آپ کی والدہ کو لے گئے، تو آپ کی جو ولادت ہے وہ اس تہ خانے میں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس تہ خانے میں 7 برس یا 13 برس یا 17 برس تک رہے، اب آپ کی زندگی اس میں گزری۔ اب دیکھیں کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہیں، آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہیں کہ وہاں کوئی استاد ہو، وہاں کوئی پڑھانے والا ہو، کسی سے آپ کوئی سیکھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنی معرفت کیسی ڈالی تھی کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آپ نے اپنی اسی عمر میں، جو آپ کے لڑکپن یا جوانی کی ابتدا کی عمر، نوجوانی کی عمر بنتی ہے، آپ نے اس میں ایک روشن ستارہ دیکھا، پھر اگلے دن چاند دیکھا، پھر اس کے بعد سورج دیکھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے معبود ہونے پر استدلال کیا، اور قوم جو ستاروں کو اور چاند سورج کو پوجنے والی تھی آپ نے ان کے سامنے پھر توحید کے دلائل بیان کیے، اور اس کا بیان جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، میں آیت اور ترجمہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، ابراہیم نے فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ تارا ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ چاند ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ نے یہاں کیا فرمایا، لئن لم یہدینی ربی، میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دیتا، اور بات کب فرما رہے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے نوازتا ہے، پھر وہ معرفت بڑھتی جاتی ہے، پھر اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر مزید جو ہے وہ آگے جا کے بھی ایک مزید دلیل، پھر اس کے اوپر مزید کلام کروں گا۔ آج کے سلسلے کا وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔